الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا منكم، صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ نہایت احترام و عقیدت اور غایت عشق و محبت کے ساتھ بارگاہ سید الانام میں نذرانۂ درود و سلام پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد المجيد والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد المجيد والكرم وعليه واصحابه وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان عطا کی. یہ وہ دولت ہے کہ اس کے برابر اس پوری کائنات میں ہمارے پاس کوئی دولت ہوئی نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنی بہت سی نعمتوں کا ذکر فرمایا. اللہ نے قرآن حکیم میں اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا، جس میں یہ بھی ذکر جو روکتی نہیں ہیں تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی کرتی ہیں. اللہ تعالی نے اور بھی بہت ساری نعمتیں ذکر فرمائی کہ ہم نے تمہارے لیے چوپاؤں میں سے بنا بنا چوپاؤں کو جائز کیا. آؤ کیے موجودہ زمین سے سبزے اگائے، کھیتیاں ہم نے تیار کی اور تمہارے لیے دانے اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے پھل فروٹ پیدا کیے. تمہارے لیے دوست احباب بیویاں بچے اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ تمہیں مال اور دولت عطا کی. مگر بہت زیادہ نہیں. اگر کہ تمہیں دنیا میں دولت زیادہ نہیں ملنی چاہیے مگر تمہارے اوپر کرم کرنے کے لیے اس دولت عطا کر دیے. فرمایا لولا ان یکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. مگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ جو کافروں کی دولت دیکھ کر کے کافر ہو جائیں گے تو ہم کافروں کو اتنی نعمت اتنی دولت دیتے کہ اس کو گھر کی دیواریں چاندی کی مہینہ سونے کی بنا دیتے لیکن ان کو اتنا نہیں دیا. میں حضرت نے یہ سستا نہیں ملنا اس لیے جو کچھ ملنا چاہیے انہیں دنیا میں خوب ملنا چاہیے مگر مسلمانوں کی رعایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت تمہیں کچھ بھی نہ ملنا چاہیے تھا رسول پاک نے کہلایا دنیا کی دولتیں اور اس کی آسائشیں اللہ کے یہاں اگر کے برابر کی حیثیت رکھتی تو اللہ کافر کو نہیں دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھر کے پر کی بھی جو قیمت اور جو وزن ہے وہ وزن بھی اللہ کے یہاں اس دنیا کی دولت کا نہیں. ورنہ اس دولت کو اللہ کافروں کو دیتا ہی نہیں. یہ بھی فرمایا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی آسائشیں اسی طرح پر ہیں کہ سمندر میں اگر کوئی اپنی انگلی کا ایک کور ڈبو کر نکالے تو جتنا پانی سمندر میں سے یہ کور لے کر آئے اتنا ہی کم جو آخرت کے مقابلے میں دنیا ہے. سمندر میں سے کتنا پانی گھٹ گیا؟ ایک فٹ، چار فٹ، دس فٹ، کتنا میٹر کے برابر؟ تو کیا اس کے ہزاروں پوائنٹ میں ایک پوائنٹ کے برابر بھی پانی ہے؟ تو اب اسی سے آپ دنیا کی حیثیت کو متعین کر لیں. جن لوگوں نے اس حیثیت کو سمجھ لیا ہے ان لوگوں کے لیے دنیا میں وقت گزارنے کا صرف ایک ذریعہ ہوتا ہے یاد الہی، ورنہ دنیا ان کو جیسے کاٹتی ہے. اور وہ صرف اسی لیے یہ اس دنیا میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی یاد میں وہ سرشار ہے. اگر ان کے سامنے یہ منصوبہ نہ ہوتا تو ہمیشہ وہ اس دنیا سے بھاگنے کی کوشش کرتے اور آخرت کا سفر کرنے کی جدوجہد میں رہتے. اب یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں تو اب آپ سمجھیں کہ اللہ نے قرآن حکیم میں اتنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے باوجود کسی نعمت پر احسان جتایا؟ اللہ نے نعمتیں ذکر کی مگر احسان نہیں جتایا کہ میں احسان جتاتا ہوں کہ میں نے یہ نعمت کی وہ نعمت کی ایسے نوازا ویسے عطیات سے تمہیں سرفراز کیا. کہیں بھی اللہ تعالی نے اپنی نعمتیں یاد دلائی کہ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین. کیا انسانوں کو ہم نے دو آنکھیں نہیں دی؟ نعمت ذرا استعمال کرو. اگر ایک آنکھ نہیں بیچ میں رکھی جاتی تو کیا نقصہ ہوتا؟ یا دس بیس آنکھیں ادھر ادھر سجا دی جاتی تو کیسے معلوم ہو؟ یہ ان دو آنکھوں سے جو حسن و جمال ہے، یا اور کوئی صورت تھی کہ یہ اس حسن و جمال کو برقرار رکھے یا اس سے بہتر بنے؟ اور اللہ کا یہ احسان ہے، لسانا و شفتین، ہمیں ایک زبان کی اور دو لب عطا کیے، کتنا بڑا کرم ہے رب العالمین. اگر پارس کی طرح نہیں، مرغے ہی کی طرح آدمی کو، تو کیا نقشہ ہوتا؟ کیسا نظر آتا؟ یہ کرم ہے رب العالمین کا کہ اس نے بڑے نازک خوبصورت لب انسانوں کو عطا کیے، اور زبان بھی خوبصورت انداز کی عطا کی. ورنہ مرغے کی زبان کی جیسی زبان ہوتی تو کیا عالم ہوتا؟ یہ اس کا کرم ہے. ان نعمتوں کو ذکر کرنے کے باوجود بھی اللہ نے یہ نہ کہا کہ ہمارا احسان ہے تم پر کہ ہم نے یہ خوبیاں تمہیں عطا کی، بلکہ اللہ تعالی نے نعمتوں ہی کو دی. جب احسان جتانے کا موقع آیا تو ارشاد فرمایا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. اے پیارے محبوب، آپ ارشاد فرما دیں لوگوں سے کہ لوگوں اپنے مسلمان ہونے کا احسان میرے اوپر مت جتاؤ، اللہ احسان جتاتا ہے اس بات پر کہ تمہیں ایمان کی ہدایت عطا کی. ورنہ اس دنیا میں اکثریت کن لوگوں کی ہے پتا ہے؟ مسلمان تو بہت تھوڑے مٹھی بھر ہیں، اور زیادہ تر کفار اصحاب نار اس میں موجود ہیں. حدیث شریف میں میں نے پڑھا، بخاری و مسلم نے، آقا کائنات فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا، آدم بعث النار کو اپنی اولاد میں سے الگ کرو، یعنی جہنم میں جانے والا لشکر تمہاری اولاد میں ہے جتنا، اسے الگ کرو. تو وہ عرض کریں گے کم من کم، کتنے لوگ کتنے ملتے ہیں، کتنے لوگوں کو، کتنے لوگوں سے میں الگ کروں جہنم کے، یعنی یہ رب العالمین پرسنٹیج بتا دیا کہ کئی پرسنٹ جہنمی. تو اللہ فرمائے گا من کل میں اتن، من کل میں اتن، تسع میں اتن و تسع و تسعین، ایک ہزار میں سے 999 جہنم کے لیے الگ کرو. جب یہ میدان حشر کے لوگ سنیں گے تو فرماتے ہیں کہ کیفیت یہ ہوگی کہ یوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہوگا جو دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو بھول جائے، حمل والیوں کا حمل گر جائے، اور لوگ یہ جینی میں نشے والوں کی طرح نظر آئیں گے، گھومتے گرستے پھرتے بڑھتے نظر آئیں گے، حالانکہ کوئی بھی نشے میں نہ ہوگا بلکہ اللہ کے عذاب کی شدت ظاہر. اب آپ اندازہ کرو کہ یہاں پر ایک پوائنٹ یا پوائنٹ 0.1 یہ حساب بھی نہیں ہے بلکہ حساب ڈبل، جو پوائنٹ 0.1 پر آیا، 1000 میں ایک جنتی اور 999 جہنمی. تو اپنی قدر پہچانا کہ اللہ نے تمہیں کیا بنا. اس لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں 1000 میں سے ایک فرد بنایا ہے جو منتخب، یہ اس کا کرم ہے. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت ہر دولت کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے. لیکن بے ایمانوں کی بات ہی کیا، ان کے پاس کچھ ہوتا تو حفاظت کرتے. ایمانداروں کی بات میں کر رہا ہوں کہ اپنے ایمان کے بارے میں بالکل غفلت کا شکار ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فلاں سے ملنا جلنا بند کرو، وہ کہیں تمہارے لیے خطرہ نہ بن جائے، تو کہتے ہیں اتنا کمزور ایمان سمجھ رکھا ہے کہ فلاں سے ملاقات کر لیں گے، فلاں کی چائے پی لیں گے، فلاں سے صاحب سلام کر لیں گے تو ایمان کل ہو جائے گا. ارے شیطان کو دیر نہیں لگتی ہے آدمی کو بے ایمان بنانے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں مجاہدات میں مصروف سے فرماتے ہیں، روشنی پھوٹی رات کے وقت میں نے نظر اٹھائی تو آسمان کے قریب ایک چمکدار کرسی پہ بیٹھا ہوا بہت روشن کوئی نظر آیا. جب میں نے ادھر توجہ کی تو آواز آئی، عبد القادر تمہاری عبادتوں ریاضتوں سے میں بہت خوش ہو گیا، اب جاؤ آج سے تمام حرام چیزیں میں نے تمہارے لیے حلال کر دی، میں تمہارا خدا ہوں، میں نے سب تمہارے لیے حلال کر دی، جو جی میں آئے کرو. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس وقت اس پر لعنت بھیجی اور لا حول پڑھی. فرماتے ہیں کہ فوراً سارا اجالا دھواں ہو گیا، ہر طرف تاریکی چھا گئی، اور اسی تاریکی میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، آج تمہارے علم نے تم کو بچا لیا، ورنہ بہت سے ولیوں کو میں اسی طرح کافر بنا چکا ہوں. منٹ لگ کیونکہ آدمی سیتا ہو جاتا ہے اپنی تعریفیں جب سنتا ہے، اور اسی میں جگمگا جاتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہمارے اوپر ایمان کی حفاظت کا معاملہ ہے. اور یہ یاد رکھیے، شیطان دوسروں سے بھی بہت کام لیتا ہے، شیطان اس بات سے تو قریب قریب مایوس ہو چکا
کہ لوگوں کو انگریزوں کی اور ہندوؤں اور مشرکین کی کتابیں پڑھا پڑھا کر آدمیوں کو گمراہ کر، اس لیے اس نے تدبیر نکالی کہ ان مولویوں کو اب استعمال کرو جو قال اللہ قال رسول کہ، اور ان کے ذریعے سے گمراہی کو آپ پوری تقویت الایمان پڑھ ڈالیں، ہر باب میں کئی کئی آیتوں کا ذکر ہے اور اس میں لکھی ہے، اور ہر عنوان پر حدیثیں خوب لکھی گئیں، مگر آیتوں کا مطلب بھی غلط اور حدیثوں کا بھی مطلب غلط نکالا. اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، لوگوں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو اور رسول پاک کی فرما برداری اور غلامی، اور تم نے جو حکم کو نافذ کرنے والے علماء ہیں ان کی بھی فرما برداری کرو. اللہ رسول کی فرما برداری کے بعد علماء کی فرما برداری کا ذکر کیا کرتے ہیں؟ علماء کا تذکرہ کس لیے؟ علماء اگر اللہ رسول کے علاوہ کچھ نئی باتیں بتاتے ہیں تو ایسے علماء سے اللہ بچا، اور اگر اللہ رسول کی باتیں ہی بتاتے ہیں تو پھر ان کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے یہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ سنو، آدمی اللہ اور رسول کے کلام سمجھنے کی اور ان کے مطالب و مقاصد تک پہنچنے کی صلاحیت سب نہیں رکھتے ہیں جن کو اللہ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے یہ منصب عطا کرتا ہے. انہی کا بیان اللہ اور اس کے رسول کا حکم. اس لیے ان علماء کی فرما برداری تمہارے اوپر بنیاد یہاں سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں پر اس وقت تک علماء کی تقلید فرض نہ تھی جب تک کہ اماموں کی بھیڑ گلی گلی کوچے کوچے کسی امام سے مسئلہ پوچھ کر وہ عمل کرتے، لیکن جب دنیا سے اماموں کا معاملہ رخصت ہو گیا تو فرض ہو گیا ہے کہ لوگ ایک امام کی تقلید کریں، ایک امام کے پیچھے چلیں، اس امام کے پیچھے چلیں کہ جس نے قرآن اور حدیث سے مسائل ہر باب زندگی میں جمع کرا دیا، اور یہ صرف چار اماموں کے لیے خاص ہے، ان کے علاوہ کسی امام کی فقہ اور کسی امام کی پورے بیانات ہر باب زندگی میں محفوظ نہیں ہے. اللہ نے ان چاروں ہی کا بیان کیوں محفوظ کیا؟ اسی لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان چاروں کی تقریب، ان چاروں میں سے ایک، اور جو چاروں کی تکلیف کرتا ہے وہ کسی کی نہیں کرتا، وہ اپنی طبیعت کی اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے. جہاں پسند آئی امام شافعی کی بات اس پر عمل کر لیا، جہاں پسند آئی امام ابو حنیفہ کی اس پر عمل کر لیا، جہاں پسند آئے امام مالک کی بات اس پر عمل کر لیا. تو آپ نے اللہ و رسول کی پسند پر عمل نہیں کیا بلکہ اپنی پسند پر عمل کیا. اس لیے اللہ نے قرآن میں ہم کو ایک دعا سکھائی اور وہ دعا نماز کی ہر رکعت میں آپ لازمن پڑھتے ہیں. اهدنا الصراط المستقيم. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ, ہمیں سیدھی راہ پر چلا. کون سی سیدھی راہ؟ اللہ یہ نہیں فرماتا ہے کہ میری راہ, جیسے دوسری جگہ فرمایا ان ہذا صراط مستقیم, مگر اس جگہ یہ نہیں فرمایا. اے میرا صراط المستقیم صراطی, بلکہ اللہ نے فرمایا صراط مستقیم کے لیے تم دعا کرو کہ اے اللہ اسی پر قائم ہو. مگر وہ کون سا ہے صراط مستقیم؟ تو اللہ نے یہ نہ فرمایا کہ میرا راستہ میرے رسول کا راستہ, بلکہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرے احسان کی بارش, جن لوگوں پر تیرے احسانات اترتے ہیں ان کے راستے. وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کے احسانات نازل ہوئے؟ وہ قرآن حکیم نے فرمایا اولئک الذین مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. چار گروپ کا بھی, نمبر ایک پر انبیاء کرام, دوسرے پر صدیق, تیسرے پر شہداء, اور چوتھے پر صالحین. ان کے راستے پر انبیاء کرام کا راستہ انہیں صدیقین کے واسطے سے ہم تک پہنچا, جن میں امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, غوث اعظم, غریب نواز جیسے صدیقین کی جماعت. ان جماعتوں میں سے کسی کا دامن تھام لیا تو آپ اب اللہ تک پہنچنے کے لیے گارنٹی پاتے. اس لیے آپ تمام حضرات اس چیز کے اوپر پوری توجہ میں, ورنہ اس زمانے میں قال اللہ قال رسول کا پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا رواج بن گیا. اب اس کی تفصیل بہت طویل ہے, اس کو میں ابھی کہہ کر کے رکھتا ہوں. آپ لوگ خود بھی کچھ اپنی عقل اور اپنی سوچ اور فکر سے کام لے کر آگے بڑھیں, اور اس زمانے میں میں نے وہ چیزیں دیکھی جو اپنے بچپن میں نہیں. اس زمانے میں ایڈورٹائزمنٹ زیادہ ہے عمل کم. کدھر دیکھو مطلب کہ اعلی حضرت زندہ باد. میں نے بچپن میں یہ نعرے نہیں سنے تھے, مگر مطلب کہ اعلی حضرت جیسا میں نے بچپن میں دیکھا آج نہیں. آج نعرے بازی ہے روح نے, پہلے روح نعرے بازیاں نہیں. علماء بھی اس زمانے میں ویسے نہیں رہے جیسے ان آدمی. اللہ تبارک و تعالی میری بھی حفاظت رکھے آپ. اللہ
حضرت کو ایک اور مقام پر جو ہے وہ شرکت کرنی ہے جلسے میں. آپ تمام حضرات سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں, مہربانی فرما تمام حضرات سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں, حضرت کو بلا لیں, منقبت ہوگی اور اس کے بعد صلاۃ و سلام.